امراض دل کی علامات اور اپنے نفس کے عیب. معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عضو ایک خاص فعل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارا ہر آرگن لمب ایک مخصوص کام کے لیے. اس کی بیماری کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام نہ دے سکے. اگر کانوں سے سنا نہ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کان صحت مند ہے میرے پاس. آنکھیں دیکھ نہ سکے تو کہا آنکھیں صحت مند ہیں. تو جو عضو بھی اپنا کام نہیں کرتا وہ عضو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. یا وہ کام تو کرے لیکن اس میں کچھ اضطراب ہو. ہاتھ کی بیماری ہے پکڑ نہ سکنا. کئی لوگوں کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے نا تو ہلتے ہیں. راشا کی بیماری ہوتی ہے تو وہ کچھ پکڑ نہیں سکتے. آنکھ کی بیماری ہے دیکھ نہ سکنا. اور دل کی بیماری یہ ہے کہ وہ مخصوص کام نہ کر سکے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اور وہ ہے علم اور حکمت اور معرفت اور اللہ تعالی کی محبت اور اس کی عبادت اور ان چیزوں کو ہر خواہش پہ مقدم سمجھنا. یہ ہے دل کے کام. یعنی دل میں کیا چیزیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے, کس کو ہر چیز پر مقدم سمجھنا, کس کو ہر چیز پر پرائرٹی دینا. علم کو. علم کو ٹھیک ہے, نمبر ایک علم کو پرائرٹی دینا. کیا آپ دیتے ہیں؟ یہ صرف پارٹ ٹائم کام رکھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے جب ٹائم ملے گا سبق یاد کر لیں گے, پڑھ لیں گے, کام کر لیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ضروری ہے؟ خصوصی طور پر وہ لوگ جو کورس کر چکے ہوں. جب تک تو کورس ہوتا ہے نا پکڑ دکڑ کے استاد بٹھا لیتے ہیں, کام کرا لیتے ہیں. لیکن جب ہم آزاد ہوتے ہیں تو پھر خود سے خود پڑھنا, ریڈنگ کرنا, پابندی کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. پھر ہماری روح سٹارو کرنے لگتی ہے. ہم ہر روز وہ قرآن کا وہ حصہ نہیں پڑھتے, چلے اتنا نہ صحیح, کچھ تو پڑھیں. تو سب سے اہم ترین کام صبح اٹھتے ہی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا پڑھنا, نماز کے بعد ذکر اذکار کا کرنا. اور آپ ہو سکتا ہے کہ نہیں اس وقت سکول آنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت بچوں کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت فلاں کام ہوتا ہے. بھائی تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے. ہر چیز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں, اب یہ تو نہیں نا کہ اگر 8 بجے سکول لگ رہا ہے اور آپ 7:45 اٹھ رہے ہیں, اور جن کپڑوں سے اٹھے ادھر اوپر گاؤن چڑھایا, ایک ہاتھ میں بستہ پکڑا, دوسرے میں چائے کا کپ پکڑا, پاؤں سے دروازہ کھولا اور دھڑ سے گاڑی میں بیٹھے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پھر کہاں گئے ذکر, کہاں گئے قرآن, کہاں گیا ریڈنگ ٹائم, کہاں گئی گھر والوں کی خدمت. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کیوں دیر سے اٹھے؟ کیونکہ دیر سے سوئے تھے. وہی دیر سے کیوں سوئے تھے؟ باتیں کر رہے تھے فرینڈ سے, ٹی وی دیکھ رہے تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہیں کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. اپنے آپ سے خود پوچھے کہ وہ وجہ جس کی خاطر میں لیٹ ہوئی ہوں صبح اپنی نماز سے اور عبادات سے, کیا وہ ویلڈ ریزن ہے؟ کیا وہ جائز ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے سونے میں تاخیر کی اور پھر اٹھنے میں تاخیر کی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کی جاب ہے, یا کوئی ایسا پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہے کہ وہ دن کو نہیں کر سکتے کیونکہ رات کو ہی یکسوئی ملتی ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار آگے پیچھے ہو گئی بات, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن روٹین میں صرف بیٹھے رہنا, اچھا اب پھر یہ کہ کھانا لیٹ کھانا, پھر سونے کی تیاری لیٹ کر, پھر اس وقت اور چیزیں یاد آ جانا, پھر اچھا پہلے میں یہ کر لوں, پھر وہ نہیں, سب کچھ کٹ ڈاؤن کر کے جب سونے کا ٹائم ہے تو سونے ہی کی طرف قدم بڑھائیں. آپ صبح جلدی اٹھ سکتے ہی نہیں, قرآن پڑھ سکتے ہی نہیں جب تک آپ کو یہ عادت نہ پڑے کہ آپ رات کو وقت پہ سوئیں. کیونکہ جسم کو ضرورت ہے. جو بھی آپ کے نیند کے گھنٹے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے وٹ ایور, آپ اپنا حساب خود رکھیں کہ مجھے کتنے بجے سونا تاکہ میں اتنی نیند پوری کر کے پھر اتنے بجے لازمی اٹھ جاؤں. اگر ایک دن آپ اٹھے ہیں اور صرف نماز پڑھ سکے اور قرآن نہیں پڑھ سکے, تو آپ پھر 10 منٹ پہلے اٹھے, 15 منٹ پہلے اٹھے. تو صبح کا سکول آنے سے پہلے اپنا مارجن رکھیں کہ اتنی دیر پہلے مجھے اٹھنا ہے. کوئی بھی آپ کام کرتے, جاب کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اپنا حساب خود رکھیں. کیونکہ صرف ناشتہ کرنا یا ہم نہیں, صرف سونا یا ہم نہیں, صحت کے لیے, روحانی صحت کے لیے علم, اور دوسری چیز حکمت اور معرفت, پہچان, دنیا کی پہچان, اپنی ذات کی پہچان, اللہ کی پہچان. معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہچان کس چیز کی؟ کس چیز کی پہچان؟ کسی بھی چیز کی پہچان, اچھے برے کی پہچان, اپنی عادتوں کی، اپنی خامیوں کی، اپنی خوبیوں، اپنی صلاحیتوں کی، یہ بے حد ضروری. اور معرفت کے انوار کس پہ اترتے ہیں، وہ نور کس کے سینے پہ اترتا ہے؟ جو دل صاف ہوتا ہے بیماریوں سے. اور اللہ تعالی کی محبت، صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کے سوچے پہلا خیال کس کا آیا مجھے. جس کا خیال سب سے پہلے آئے گا نا، آپ کو اسی سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور اپنے آپ کو چیک کر لیجئے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کا خیال سب سے پہلے آتا ہے، دل بیمار ہے. چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے کھانا پینا ہے، چاہے کچھ بھی، اٹھتے ہی پہلا خیال کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہے. رات کو سوتے ہوئے آخری خیال کس کا ہونا چاہیے؟ کس کے بارے میں سوچتے ہوئے سونا چاہیے؟ کس سے باتیں کرتے ہوئے سونا چاہیے؟ اللہ سے. اور اگر اللہ کی بات تو بہت دور، اور ہی بت چھائے ہوئے ہیں، تو دل بیمار ہے، اس کی صحت ضروری ہے. اور پھر اس کی عبادت، اگر صبح سویرے اٹھتے ہی نماز سے پہلے آپ اور کام شروع کر دیتے ہیں، قرآن سے پہلے اور چیزیں کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہے؟ دل بیمار ہے. قرآن سے پہلے آپ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن سے پہلے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جائیں، نفس بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہوئے بھی سب کچھ کر رہے ہیں، دل بیمار ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. کون کرے گا اصلاح؟ کون چیک کرے گا ہمیں؟ ہم تو اتنے بڑے ہو گئے، ہے مجال کسی کی جو ہمیں چیک کرے، ہمیں نصیحت کرے؟ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو بڑے عالم ہیں. نہیں، دل بیمار ہے، اور اگر اس بیماری کے ساتھ مر گئے تو مشکل پڑے گی. پھر لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو، علم، حکمت، معرفت، اللہ کی محبت اور اس کی عبادت کو ہر خواہش میں مقدم سمجھنا، ان چیزوں کی خاطر باقی چیزوں کو قربان کرنا، چاہے وہ کھانے کی حرص ہے، چاہے مال کی محبت ہے، چاہے بہت سونے کی عادت ہے، کچھ بھی، تو اس پر کس کو کرنا؟ نہیں، مجھے عبادت کرنی ہے، میں اتنا نہیں سو سکتی. تو یہ آپ کو خود ہی اپنا علاج کرنا ہوگا. اگر انسان ہر چیز کو جان لے اور اللہ تعالی کو نہ جانے، تو گویا اس نے کچھ بھی نہ جانا، کچھ بھی نہ جانا، جاہل ہے وہ. معرفت کی پہچان محبت ہے. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اس سے محبت رکھے گا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنی تمام محبوب چیزوں کو اس پر قربان کر دے، ہر محبوب چیز کو اس پر قربان کر دے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صرف مال نہیں، ہر چیز. تو جو آدمی کسی محبوب چیز کو اللہ پر ترجیح دے، اس کا دل بیمار ہے. جیسا کہ وہ میدا یعنی اسٹمک جو روٹی کھانے پر مٹی کھانے کو ترجیح دیتا ہے. لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اور چیزوں کی قدر کی، لہٰذا انہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اللہ کی محبت کو بھول گئے. کیا ضروری ہے ہم سب اپنے ڈائگنوسس خود کریں. اور دل کی بیماری اتنی مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ کبھی بیمار کو بھی اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے اس سے غافل رہتا ہے. اور اگر جان بھی لے تو کڑوی دوا پر صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دوا خواہش کی مخالفت ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے دانت میں درد ہوتی، کتنی شدید درد ہوتی، دیکھو بالکل ہاسپٹل نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے ہاسپٹل؟ کہ کہیں ڈاکٹر دانت نہ نکال دے، اوزار کے خوف سے، کہ ٹیکہ لگائیں گے وہ دانت کے اندر، یا اللہ کیا ہوگا، یہی درد کافی ہے، وہ درد نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ وہ درد کتنی دیر کی ہے، ایک انجیکشن لگانے کی درد کتنی دیر کی ہے، سیکنڈز، لیکن اس کو گوارا نہیں کرتے، اور جو درد ہے اسے لیے پھرتے. اور صرف وہ ایک دانت نہیں خراب ہوتا، اس کے ساتھ رائٹ لیفٹ سب خراب ہوتے، اوپر نیچے بھی ہونے لگتے ہیں بعض اوقات. تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، لیکن علاج کڑوا ہے تو نہیں، چھوڑ دیتے. اور پھر وہ بیماری وہیں تھوڑی رہتی ہے، دل کی بیماریاں دل تک ہی رہتی ہیں، دل کی بیماریاں تو پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہیں، یا نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ یہ میں صرف آپ کی توجہ موضوع تک کرنے کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھ کے آپ کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچیں، اور کسی چیز کو اس وقت اہمیت نہ دیں سوائے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے، ورنہ یہاں کا چکر لگا کے بھی ویسے لوٹ جائیں گے، فائدہ کچھ نہیں. کیونکہ اس کی دوا خواہش کی مخالفت ہے. نفس کی دوا کیا ہے؟ خواہش کی مخالفت، اور اگر اس پر صبر کر بھی لے تو کوئی ایسا حاذق طبیب نہیں ملتا جو اس کا علاج کر سکے. طبیب تو علماء ہیں اور بیماری ان پر بھی غالب آ چکی ہے. مشکل یہ ہے کہ علاج کرنے والے خود بیمار ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ چھینکے مار رہا ہو، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اپنا دانت پکڑ کے بیٹھا ہو، تو علاج کرائیں گے؟ باہر نکل آئیں گے کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو علماء کیا کریں گے آپ کا علاج جو خود مصیبت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہو چکی، یہ علم مٹ چکا ہے، اور دلوں کی طب اور دل کی بیماریاں غیر معروف ہو چکی ہیں. لوگ ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت اور باطن عادت ہے، اور یہی اصل مرض ہے. ظاہر کیا ہے؟ عبادت، اور باطن کیا ہے؟ عادت. وہ عادت میں کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، روٹینی. بیماری سے بچے رہنا اور علاج کے بعد صحت کی طرف لوٹنا اس طرح سے ہے کہ اپنی بیماری کو دیکھے. مثلا اس کی بیماری اگر بخل ہے تو اس کا علاج مال خرچ کرنا ہے، لیکن اسراف نہ کرے کہ فضول خرچی کی حد تک پہنچ جائے، تو یہ ایک دوسری بیماری ہے. وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی ٹھنڈک کا علاج اتنی غالب حرارت سے کرے کہ جسم میں حرارت غالب آ جائے. مثلا اگر آپ کا ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور آپ جا کے ابلتے پانی کی ٹیپ کھول کے اس کے نیچے رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ ہاتھ گرم ہوں گے کہ جل جائیں گے؟ جل جائیں گے. یہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک بیماری ہوگی. کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ ٹھنڈے ہو کر انگلیاں نیلی ہو رہی تھی، تو اب ہاتھوں پہ چھالے انگلیوں کو بھی بیمار کر دیں گے. مطلوب کیا ہے؟ اعتدال. اعتدال معلوم کرنا چاہو تو اپنے نفس کو دیکھو. اگر مال کا روک رکھنا اور جمع کرنا تمہارے نزدیک زیادہ لذت بخش ہو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں، تو جان لینا چاہیے کہ بخل کی صفت غالب. اب مال خرچ کرنے سے اپنے نفس کا علاج کرو. یعنی آپ کے سامنے ایک ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اور آپ چیز روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دوسرے کو پیاس لگی اور پانی کی بوتل آپ کے ہاتھ میں، تو یہ روک رکھنا کیا ہے؟ بخل ہے. تو علاج کیسے ہوگا؟ کہ دے دیں وہ بوتل دوسرے کو، نہیں دل چاہ رہا تب بھی دے دیں. اور اگر بے ضرورت خرچ کرنا تمہارے نزدیک زیادہ آسان ہو، کئی لوگ ہوتے ہیں نا بس ہر جگہ خرچ کرتے چلے جاتے، ضرورت ہے یا نہیں، عادتاً بنسبت روکنے کے، تو تم میں فضول خرچی کی صفت غالب ہے. اب ہاتھ روکنے کی طرف توجہ رکھو، پھر ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اور افعال یعنی کاموں کی مشکل یا آسان ہونے سے اپنے اخلاق معلوم کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارے دل کا مال سے تعلق ٹوٹ جائے، یعنی دل میں مال کی محبت نہ رہے، نہ اس کا میلان جمع کرنے کی طرف رہے نہ خرچ کرنے کی طرف، بلکہ تمہارے نزدیک وہ پانی کی طرح ہو کہ نہ اس کو کسی محتاج کی حاجت سے روکو اور نہ کسی کی حاجت کے لیے اسے خرچ کرو. جو دل بھی اس طرح کا ہو جائے گا وہ اس مقام میں اللہ تعالی کے لیے وقف ہوگا، کیونکہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، دے رہا یا روک رہا اللہ ہی کی خاطر ہے. نہایت ضروری ہے کہ دنیا کی کسی شے سے بھی اس کا تعلق باقی نہ رہ جائے. کون سا تعلق؟ محبت کا تعلق، یعنی شدید محبت کا تعلق جو اللہ کی محبت سے غالب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے محبت نہ کریں اور محبت کو ایک برا جذبہ سمجھیں، لیکن محبت صرف اس وقت جائز ہے، حلال ہے، خوبصورت ہے، جب وہ جائز مقام پر ہو اور اعتدال میں ہو. اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھے، اللہ کی اطاعت سے نہ روک دے، اللہ کے کام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. تو کوئی بھی چیز انسان کی ایسی نہ رہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے انسان مرنا نہ چاہے، کہ انسان سوچے کہ میں مر گیا تو پھر اس کا کیا بنے. جب مرنے کا سوچتے تو کس بات کا غم لگتا ہے؟ کس چیز کی جدائی کا دکھ آتا ہے؟ سوچیے کیا چیز دکھی کرتی ہے کہ اگر مر گئے تو یہ چیز چھٹ جائے گی؟ اولاد، ماں باپ، اور مال، اور پسندیدہ چیزیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آپ ہی میں سے ایک بچی چلی گئی، دو ہفتے پہلے فوت ہوئی نا بچی، تقریباً 2 weeks ago. آپ ہی کی طرح اسکول آ رہی تھی، یہاں آ رہی تھی الہدا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا اس کو پتا تھا کل میرے ساتھ یہ ہوگا؟ کسی کو نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جو بھی چیزیں ایسی ہیں نا زندگی میں کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے کہ مر گئے تو اس کا کیا بنے گا, اس کے بارے میں ابھی سے پلاننگ کر لیں, اس کو ابھی ٹھکانے لگائیں, اس کا کوئی بندوبست کر دیں اور اپنے دل کو آزاد کر لیں. ٹھیک ہے نا.
اور جب دنیا سے کوچ کرے تو اس کے تمام علائق منقطع ہوں,
کسی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہو, نہ اس کے اسباب اسے مزین معلوم ہو, اس صورت میں وہ اپنے رب کی طرف نفس مطمئنہ کی طرح رجوع کرے گا. یعنی اگر آپ نفس مطمئنہ لے کر مرنا چاہیں تو پھر کیا کریں, مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ بنے اور ہر وقت اپنے دل پہ دھیان رکھا کریں کہ کیا کیفیت ہے اس کی, غفلت ہے, خوشی ہے, اطمینان ہے, کوئی کمی ہے اس کے اندر. کیا آپ کو لٹرلی فزیکلی کچھ فیلنگ آتی ہے اپنے دل کی طرف سے کہ اعتدال میں ہے یا دائیں طرف جھکا ہوا یا بائیں طرف جھکا ہوا ہے, یا کچھ کٹ کٹ لگی رہتی ہے کہ کچھ دیر سم تھنگ رانگ, یا کوئی اداسی یا کوئی پریشانی یا کوئی غم یا کوئی غصہ یا کوئی, یہ چیزیں آتی ہیں لیکن کیا کرنا چاہیے, ان کو باہر نکال کے پھر سٹیبل کر دینا چاہیے. یہ فطرت کا قانون ہے نا کہ ہر چیز اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتی رہتی ہے, یا نہیں اس لا کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر پانی جس کو ہم کہتے ہیں روم ٹمپریچر, یہ اس کی اصل حالت ہے. اگر آپ اس کو ابال کے چھوڑ دیں تو کیا کرے گا, تھوڑی دیر میں کس پہ پلٹ آئے گا؟ اپنی اصلی حالت پہ. اگر اس پہ بہت سی برف ڈال دیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا, تو وہ اعتدال پہ لوٹ آئے گا نا. یہی چیز ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو. فزکس نہیں پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ کیا پڑھا ہے اس میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت قانون ہے. ٹھیک ہے, کس پہ آنا چاہیے؟ اعتدال پہ. ادھر جھکتا ہے تو کیا کریں؟ واپس لائیں. ادھر جھکتا ہے تو کیا کریں؟ اس کو اپنی اصلی حالت پہ لائیں, جو اس کا اصل کام ہے اس پہ رکھیں. بیک ٹو بیسک. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت دل پہ نظر رکھیں کہ کیا حال ہے اس کا. اپنا حال خود پوچھتے رہا کریں اندر ہی اندر. کوئی غم ہے تو کیوں ہے؟ بہت خوشی ہے تو کیوں ہے؟ کس چیز کی خوشی؟ کیا واقعی اتنی خوش ہونے کی چیز ہے؟ اس سے بڑی خوشی بھی ہے اور اللہ کو پانا ہے. کوئی اور جھانک کے دیکھ سکتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے؟ کوئی اور آپ کو بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا, خود کرنا ہوگا. ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن وہ چیزیں جو اس کا بیلنس خراب کرتی ہیں ان ریزنز کو ہم جانتے ہیں, پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں. مثلا اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے نا, غصہ کریں گے, اس کے بعد دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے بتائیے؟ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر غصہ ہے تو نکال دو, عام طور پہ مشورہ کیا دیا جاتا ہے کہ جو کچھ اندر بھرا ہوا ہے بول دو, پھر تم ہلکے ہو جاؤ گے. واقعی وہ نفس تو ہلکا ہو جاتا ہے, نفس کا غبار تو نکل جاتا ہے, لیکن دل کی حالت کیا ہو جاتی اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ ایک انچ بھی زیادتی کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ دل کے اوپر بوجھ نہ آئے. کیا غیبت کر کے دل خوش ہو جاتا ہے؟ کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے, جھوٹ بول کے, خیانت کر کے, وقت ضائع کر کے, زیادہ ہنس کر, زیادہ روک نہیں, وہ وقتی طور پر آپ کا ایک کتھارسس سا ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ بہت بھی ہنس لیتے ہیں اس کے بعد واپس آ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اداسی فوراً ہوتی ہے. صرف ایک چیز ہے کہ آپ اچھی سے نماز پڑھ کر لوٹیں, پھر دل کی حالت کیا ہوتی؟ قرآن کی کلاس سے باہر نکلے دل کی حالت کیا ہوتی؟ کسی کی مدد کریں, خدمت کریں, دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے نا. اچھا, بس یہی میرا مطلب ہے کہنے کا کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو بوجھل بنائے, آپ کے دل کو بے چین کر دے, اس کا علاج کریں. اور ہر وہ چیز جو آپ کو رب کی محبت میں اضافہ دے, اس چیز کے مزید کرنے کا اہتمام کریں. دونوں اطراف کے درمیان اعتدال حقیقی نہایت ہی مخفی ہے, بلکہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو ضروری ہے جو آدمی دنیا میں اس سیدھے رستے پر قائم رہے, وہ آخرت میں ایسے ہی رستے سے گزر سکے. اب دیکھیں کہ یہ دل کی جو حالت کی خرابی ہے نا, اکثر لوگ شکایت بھی کرتے ہیں, دل مردہ سا ہے, دل بیزار ہے، دل لگ نہیں رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسے اکثر، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی اچھا کام شروع کر دے، کسی کی خدمت شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، ذکر کرنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے لگے گا جیسے دل کی مردہ زمین پر بارش پڑنے لگی۔ تو ضروری ہے کہ جو آدمی دنیا میں اس سیدھے رستے پر قائم رہے وہ آخرت میں ایسے ہی رستے سے گزر سکے، اور چونکہ اس پر استقامت بہت ہی مشکل ہے، لہذا بندے کو حکم ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک وقت تھا کہ میں اس پہ بہت سوچتی تھی کہ یا رب ہر نماز کی ہر رکعت میں کیوں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کیوں؟ آپ دیکھیں نا کہ اور بھی تو دعائیں ہیں، لیکن یہی دعا کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم وہ معتدل راستہ ہے دین کا کہ جس پر ہمیں قائم رہنا ہے، اور بار بار اس کی دعا کرنی۔ جو استقامت کی طاقت نہ رکھے وہ استقامت کے قرب کے لیے کوشش کرے، کیونکہ نجات عمل صالح سے ہے اور اچھے اعمال اچھے اخلاق ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفات اور اخلاق کی نگرانی کرے اور یہ کے بعد دیگرے ان کے علاج میں مشغول ہو جائے، اپنی عادات اور اخلاق کی نگرانی کرے۔ مثال کے طور پر آپ اگر بہت ہنس رہے ہیں تو فوراً رک کے اپنے آپ کو پوچھے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہی ہوں میں، وائے، تو پیچھے کھینچے اپنی باگے۔ اگر آپ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے بول ہی نہیں رہے تو پوچھے، جھنجھوڑے اپنے آپ، میں کیوں اس طرح بہیو کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کسی مجلس میں، کسی بھی مجلس کا تصور کریں آپ، ایک شخص کا بہت زیادہ بولنا بودر کرتا ہے نا، بار بار دوسروں کو انٹرپٹ کرنا، ایک شخص کا بالکل چپ گمسم بیٹھے رہنا بودر کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے نا، دوسروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے نا، ابھی کیوں نہیں بول رہا، لیے دیے بیٹھے، کسی چیز میں شریک ہی نہیں ہو رہے، اب مثلا سارے گھر والے کھانے پہ بیٹھے ہلکی پھلکی بات کریں اور آپ منہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسروں کو فیل ہوگا نا، کیا یہ اچھا اخلاق ہوگا، اچھی عادت ہوگی؟ اور اگر کوئی حال پوچھ بیٹھے تو اتنا چیخ کے جواب دینا کہ تمہیں کیا لگے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، نہیں، تو یہ کون جائزہ لے گا، خود لینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت دل نہیں کر رہا تھا بولنے کے، نہیں میرا نہیں دل کر رہا بولنے، بس مجھے کچھ نہ کہو، میں نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو بہت ہی موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن ہر وقت موڈ کا شکار، ہر وقت ہی آپ، کبھی آپ کا موڈ وہ آسمان پہ، کبھی آپ زمین کی کھائیوں میں گرے ہوئے، بھائی بیچ میں رہے، انسان بن کر رہے، بھلے مانس رہے، دوسروں کے اوپر مصیبت نہ بنے رہے، کبھی تو خوشی میں آپ پہ سے باہر ہو جانا، اور کبھی غصے میں آپ پہ سے باہر ہو جانا، اور کبھی غم میں آپ پہ سے باہر ہو جانا، تو ہر وقت آپ پہ سے ہی باہر آپ رہے تو آپ تو شدید بیمار ہیں، تو آپ کو کون آپ کی باغیں کھینچے گا، آپ کو خود ہی کھینچنی ہے، اس نفس کے گھوڑے کو خود کنٹرول میں کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لینا نا اپنے اخلاق کا، تو یہ دیکھا کریں ہم کیا امپیکٹ امپریشن ڈال رہے ہیں اپنے ساتھ والوں پر، کیا ان کے لیے ہم ہلکے ہیں یا بوجھل ہیں، اور اگر نہیں پتا چلتا تو پوچھ لیں ساتھیوں سے، خوب بتا دیں گے آپ کو اگر آپ سن سکتے ہوں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفات اور اخلاق کی نگرانی کرے، ہمیں اپنی نگرانی خود کرنی ہے، اور یہ کے بعد دیگرے ان کے علاج میں مشغول ہو جائے۔ اہل عزم کو اس معاملے کی کڑواہٹ پر صبر کرنا چاہیے کہ وہ بہت جلد میٹھا ہو جائے گا، جیسا کہ بچے کو بعد میں دودھ چھوڑنا اچھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ابتدا میں وہ دودھ نہیں چھوڑنا چاہتا اور شروع میں پینا نہیں چاہتا۔ جن ماؤں نے چھوٹے بچے ریسنٹلی کو پیدا کیے یہ دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے بچے جب شروع میں ان کو بازو کا دودھ پلانا مشکل ہوتا ہے، دودھ چھوڑنے کے بعد اگر اسے ماں کی چھاتی کی طرف لایا جائے تو اسے ناپسند کرتا ہے، اسے شرم آتی ہے۔ جس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کی زندگی کے مقابل دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے تو وہ ہمیشہ کی نعمت کے لیے چند دنوں کے سفر کی مشقت برداشت کر لیتا ہے۔ صبح کے وقت لوگ رات کے کیے ہوئے سفر کی تعریف کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا سفر کا، رات و رات جلدی کٹ گیا، دن کو آتے اتنے گھنٹے لگتے، اکثر کہتے ہیں نا ہو نہیں سکتا کوئی ایسا کرے اور پھر نہ بولے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے ہم پر کہ ہمیں دکھا دیتا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ پھر جس کی بصیرت کامل ہو اس پر اپنے عیوب مخفی نہیں رہتے، اور جب وہ عیوب کو پہچان لے گا تو علاج کی بھی توقع ہوگی، لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں، ان کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ جو آدمی اپنے نفس کے عیوب معلوم کرنا چاہے اس کے لیے چار طریقے ہیں، اوکے، آپ چاہتے ہیں اپنی غلطیاں معلوم کرنا، ان میں سے پھر طریقے اختیار کریں. نمبر ایک، پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی کامل شیخ کے سامنے بیٹھے جو اس کو نفس کے عیوب اور ان کے طریقہ علاج سے مطلع کرے. ایسے لوگوں کا اس زمانے میں وجود نایاب ہے. اگر امام ابن الجوزی کے زمانے میں نایاب تھا تو اب تو ناپید ہے. اگر کسی کو ایسا آدمی مل جائے تو اسے طبیب حاذق مل گیا، کسی حال میں بھی اس سے الگ نہ ہو، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی. آپ دیکھیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اپنے والد میں یہ بہت کچھ ملا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے اور میں چھوٹی چھوٹی دل کی حالتیں ان سے شیئر کرتی تھی. اب مجھے ایسے ہو رہا ہے، اب مجھے ویسے ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں ہوتا ہے، بے شمار سوال. وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور ہم پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بولے جاتے. دیکھیے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ بہت سمجھدار بھی ہوں تو ان کے پاس جا کے بیٹھے. کتنا بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ جنریشن گیپ کے نام سے بڑوں کی حکمت سے بچے محروم ہو گئے، پاس بیٹھتے ہی نہیں. نانی دادی سے تو مائیں بیزار کر دیتی، وہ ان سے بدگمان کر دیتی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ کے. تو بچوں کو ٹھیک ہے وہ کامل شیخ تو کہیں نہیں ہے، لیکن چلو جیسا بھی کوئی مل جائے، کوئی بھی انسان ایسا کہ جو حکمت کی باتیں کرے، جو اچھی بات کرے، اس کے پاس بیٹھنے پر حریص ہونا چاہیے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی ہو، تو لوگ اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے ہنسی مذاق میں، اپنے قصے کہانیوں میں، لیکن اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، صحیح طور پر صحیح سوال نہیں کرتے. تو یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی شیخ کامل نہ بھی ملے تو جتنا بھی اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، ان سے شیئر کریں، انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں. اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں منانے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی دیندار صاحب بصیرت راست باز کو اپنا دوست بنائے اور اسے اپنے نفس پر نگران مقرر کرے تاکہ وہ اس کو اس کے برے اخلاق اور افعال پر متنبہ کرتا رہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو ہمارے عیوب ہم کو بتائے. کیونکہ دوستوں میں فرینکنس ہوتی ہے نا، تو ایک دوسرے کو ہم کھلی کھلی باتیں بھی کر سکتے ہیں. بیان کیا جاتا ہے ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلمان فارسی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے اپنے عیوب کے متعلق سوال کیا. انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر دو دو کھانے ہوتے ہیں اور آپ نے دو جوڑے کپڑے بنوا رکھے ہیں، ایک جوڑا رات کو پہنتے ہیں، ایک دن کو. یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، ان کے علاوہ بھی کوئی چیز سنی ہے؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں باتیں آئندہ آپ نہ سنیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کے تقویٰ کا معیار تو بہت ہی اعلیٰ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کرتے تھے، کیا میں منافقوں میں سے ہوں؟ کیونکہ حضرت حذیفہ کے پاس منافقین کے ناموں کی لسٹ تھی. اور یہ اس لیے کہ جو آدمی بھی ہوشیاری میں بلند مرتبہ والا ہوگا وہ اپنے نفس کو زیادہ متہم کرے گا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا، نہیں مجھ میں تو یہ خامی نہیں، میں تو ایسا نہیں کرتا. ہاں اس زمانے میں ایسے دوست کمیاب ہیں جو مداہنت کو چھوڑ دیں، یعنی سستی نہ کریں اور عیب کی صحیح طور پر نشاندہی کریں، یا حسد کو چھوڑ دیں اور ضرورت سے زیادہ بیان نہ کریں. ایسے دوست ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے. سلف صالحین ایسے آدمیوں کو پسند کرتے تھے جو ان کے عیوب ان کو بتائیں، لیکن اس زمانے میں ان آدمیوں کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے مطلع کریں. ہم ان سے دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں. سب سوچیں، کیا آپ کی کوئی ایسی دوست ہے جو آپ کو آپ کی غلطی بتائے اور آپ اس کی شکر گزار ہوں؟ سب اپنا جائزہ لیں. ماں ہمیں ہماری غلطی بتائے تو ہم ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بہن بتائے تو بہن سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹنس کر لیتے ہیں. اس کے تو قریب نہیں پٹکنا، یہ تو ہماری بےزتی کر دے گا. برے اخلاق بچھوؤں کی طرح ہیں. برے اخلاق کیا ہیں؟ بچھو. اگر کوئی آدمی ہمیں مطلع کرے کہ ہمارے کپڑے کے نیچے بچھو ہے تو ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے اور بچھو کو مارنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ برے اخلاق بچھو سے زیادہ نقصان دے. بچھو تو جان لیتا ہے نا، اور برے اخلاق آخرت کی مصیبت. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب معلوم کرے. اگر دوست نہیں تو دشمن تو نہیں چپ بیٹھتے، وہ تو کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ درمیان رائیولری ہوتی ہے نا، یا ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں یا ایک دوسرے سے خار رکھتے ہیں، تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، کیونکہ دشمن کی آنکھ برائیاں ہی دیکھتی ہے، اور یوں کینہور دشمن سے آدمی اپنے عیوب کی تشخیص میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے بنسبت مداہنت کرنے والے دوست کے جو اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں مل جل کر رہے اور ان میں جو ناپسندیدہ باتیں دیکھیں ان سے پرہیز کریں. یہ بہت زبردست ٹپ ہے، جو بات آپ کو کسی کے اندر اچھی نہ لگے آپ خود اس سے پرہیز فرمائیں، وہ خود نہ کریں. سمجھ آئی؟ لوگوں کی کچھ عادتیں اچھی نہیں لگتی نا، مثلا بہت بولنا مثلا، پھر کیا کریں؟ خود کم بولیں، چپ نہ ہو جائے کم بولیں، ٹانٹ کرنا بالکل، تو پھر خود اپنے لہجے میں سے ٹانٹ نکال دیں. اور کراچی ہاسٹل میں جب میں ہوتی تھی تو ہر ہفتے ایک دن ہم بیٹھتے تھے اور پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکچر وقت نہیں ہوتا تھا اسے، تو میں نے سب سے پوچھنا شروع کیا، اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کون سی بات لوگوں کی اچھی نہیں لگتی. یہ ایسا سوال تھا جس میں سب نے بہت انٹرسٹ لیا اور ہر ایک نے دل کھول کے بتایا، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی. تو اینڈ پہ میں نے کہا پھر ہمیں یہ خود نہیں کرنا جو ہمیں کسی کے اندر اچھا نہیں لگتا. پھر میں نے اس کو دوبارہ کرایا کہ کون سی بات دوسروں کی اچھی لگتی ہے، تو اس میں سے کوئی بات اپنے اندر ڈال لیں. آئینہ ہوتے ہیں نا لوگ ہمارے لیے، اچھی بری خواہشات. ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس کی خواہشات کسی نہ کسی فائدے ہی کے لیے ہیں. اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو غذا کا حصول نہ ہو، اگر مجامعت کی خواہش نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے. البتہ اس سلسلے میں اچھی اور بری خواہش کا فرق ضرور ہے، بری بات ناجائز خواہشات ہیں، کسی خواہش کا حد سے بڑھ جانا بھی ایسا ہی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس اندازے کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ نفس کی تمام خواہشات کو دبا دیتے ہیں. حالانکہ نفس کے حق کو ساقط کرنا بھی ظلم ہے، یہ بھی اعتدال نہیں کہ انسان کھانا ہی چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بنا پر بھی اس کا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ نے فرمایا تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. ان میں سے بعض آدمی کہتے ہیں کہ اتنے برس سے میرا نفس یہ خواہش کر رہا ہے اور میں اس کی خواہش پوری نہیں کرتا، یہ غلط ہے، یہ حلال سے انحراف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ حلوہ اور شہد استعمال کرتے تھے جو آپ کو مرغوب تھے. تو کم علم زاہد کی طرف توجہ نہ کرو جس نے مطلق طور پر اپنے نفس کو خواہشات سے محروم کر رکھا ہے، وہ انصاف کی بنسبت ظلم کے زیادہ قریب ہے. ہاں، خواہش کو اس وقت چھوڑ دینا چاہیے جب مطلوب شے کا حصول مشکل ہو، مثلا کھانا نہیں تو پھر انسان صرف کھانے کی بلی چیچڑے کے خواب دیکھتی رہتی، یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اگر شادی نہیں ہوئی اور ایسی خواہشات انسان کے اندر ہیں تو پھر ان کی طرف سے دھیان ہٹائے اور کچھ اور کرے، کیونکہ حرام طریقے سے تو خواہشات پوری نہیں کرنی، اور یہ کوئی جواز بھی نہیں کیونکہ ہماری شادی نہیں ہے لہٰذا ہم جو چاہیں کریں، تو اس سے حلال تھوڑی ہو جائے گا کوئی بھی اور حرام کام. مثلا مکروہ طریقے سے حاصل ہوتی ہے، مثلا کوئی چیز ہے خواہش پوری تو کر سکتے ہیں مگر طریقہ حلال اور جائز نہیں، یا اس کے پورا کرنے سے عزم ٹوٹتا ہو کہ پھر نفس ہمیشہ اس کی خواہش کرنے لگے، یا عبادت میں غفلت واقع ہوتی ہو کہ آپ کو خاص چیز کھا لیں یا کوئی خاص کام کریں جس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں تاخیر ہو جائے، یا عبادت صحیح طور پہ نہ کریں تو پھر اس سے کٹنے کی کوشش کریں. اس کے سوا نفس کی تقویت کے لیے خواہش کو پورا کرنا ایسا ہی ہے جیسے مریض کا علاج. نفس سے نرمی کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ وہ عمل کی طاقت پائے، یعنی جب آپ بہت سخت محنت کا کام کر چکے، جیسے ابھی آپ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے ایک جگہ پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاؤں کا حال برا ہے، کمر تھک گئی ہے، گھٹنے جڑے پڑے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اپنے ساتھ اب نرمی کریں. اور بہترین چیز کیا ہے اس وقت کرنے کی؟ چھٹی، بالکل چھٹی، اور واقعی چھٹی. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ اب کیا کریں گے آپ. یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام اللہ کی طرف رجوع، فوراً نماز، کوئی اسٹیج پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، سن لیا سب نے؟ کوئی اسٹیج پہ نہیں آئے گا، کہاں جائیں گے؟ نماز، کیونکہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ٹیسٹ کیا ہے، کہ نماز پڑھتے ہیں یا سلام دعا میں لگ جاتے ہیں؟ نماز، جا کے اچھے سے وضو کر کے خوب خوشبو سے نماز پڑھنی، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو بدل دے اور ہماری بیماریاں دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.